بسم اللہ الرحمن الرحیم. دجالی فتنے کے نمایاں خد و خال, صفحہ 249, 249. یاجوج و ماجوج کیوں مستحق سزا ٹھہرے؟ البتہ اس موقع پر ایک معقول سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم و یقین کے ایسے ناگزیر اور اہم ترین ذریعے سے محرومی کی اس محیب ہولناک انجام سوز عاقبت گداز سزا کی مستحق یہ قوم کس جرم اور قصور کی وجہ سے قرار پائی, جس کا نتیجہ یہ ہے اور اس کے سوا ہو ہی کیا سکتا ہے کہ زندگی کا یہ سارا سفر بے معنی بلکہ پاگلوں کا سفر بن کر رہ جاتا ہے. گویا کسی ایسے مسافر کا سفر ہے جو نہ یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور نہ اسی سے واقف ہے کہ کہاں جا رہا ہے اور یہ کہ کس لیے وہ چل رہا ہے اس سے بھی آگاہ نہیں ہے, مگر پھر بھی چلا ہی جا رہا ہے. بلکہ سچ پوچھئے تو عالم کا یہ سارا نظام ہی صرف دیوانے کا ایک لا حاصل خواب پریشان بن کر رہ جاتا ہے. کسی جبلی نقص, یہاں پر حاشیہ ہے, مطلب یہ ہے کہ وحی نبوت سے مانوس و معلوم ہونے کے لیے جن فطری رجحانات کی ضرورت ہے ان ہی سے گویا یہ قوم خالی ہے. پھر بکریوں یا بیلوں کو جیسے نہیں سمجھایا جا سکتا کہ وحی کس چیز کا نام ہے یا نبوت و رسالت سے کیا مطلب ہے, یہی حال اس قوم کا بھی ہے. پچھلے ایک فٹ نوٹ کی وہ بات یاد ہوگی کہ قابیل قائن جب روئے زمین سے نکالا گیا اور آدم علیہ السلام سے روپوش ہوا اور خدا کے حضور سے نکل گیا تو روپوشی کے اس زمانے میں عورت کے پانے کا امکان یقیناً اس کے لیے باقی نہ رہا تھا, مگر بائبل میں خبر دی گئی ہے کہ وہ عورت کے پاس گیا, وہ حاملہ ہوئی اور اسی سے قائن کی نسل جاری ہوئی. یہ عورت اس کو کہاں ملی؟ میں تو اس کو خواب و خیال میں سمجھتا ہوں کہ بجائے انسانی عورت کے بندروں کی ایسی مادہ سے جو انسانوں سے شکلن و صورتن زیادہ قریب تھی اسی سے قائن نے نسل کشی کا کام لیا. لیکن کیا کہا جائے کہ دیکھنے والوں کو کچھ اسی قسم کا خواب دکھایا گیا ہے ننیال کے بدل جانے کی وجہ سے قائن کی آئندہ نسلوں میں کچھ کوتاہیاں فطرتن رہ گئیں, مگر ایک فائدہ بھی ہوا کہ غیب سے کلیتن منقطع ہو کر صرف عالم محسوس ہی میں ان کی ساری توانائیاں جذب ہو گئیں. گانے بجانے کے آلات اور مردم کشی کے اوزار کی ایجاد کا سہرا غالباً اسی یکسوئی کی بدولت ان کے سر بندھا. واللہ عالم بالصواب. اسی سے شاید پچھلے دنوں یورپ میں یہ غلغلہ جو بلند ہوا کہ انسانی شجرہ نسب کی انتہا سائنس کی روح سے بندروں پر ہوتی ہے. یوں بھی لوگ کہتے ہیں کہ خچر کو دیکھ کر بیک وقت گھوڑے کے ساتھ گدھے کی اور گدھے کے ساتھ گھوڑے کی صورت جھانکنے لگتی ہے. اسی طرح بعض خاص نسلوں کے افراد کو دیکھ کر عوام کے دل میں آدمی کے ساتھ بندروں کا اور بندر کے ساتھ انسان کا خیال پیدا ہوتا ہے. للموئے وغیرہ الفاظ سے اپنے اس احساس کا عوام اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. یہاں پر حاشیہ مکمل ہوتا ہے. کسی جبلی نقص یا اصل سرشت میں کوتاہی کے دعوے سے اس کی توجیہ اولاً آسان نہیں ہے, اور اس قسم کی فطری کوتاہیوں کا اقرار کر بھی لیا جائے تو آگے بڑھ کر پھر وہی سوال واپس ہو جاتا ہے کہ قدرت نے انسانی نسل میں پیدا کر کے اس کوتاہی کو ان میں باقی کیوں رہنے دیا؟ بلکہ اصل یہی ہے کہ بنی آدم کے سارے نوعی اقتضاؤں کو جب ہم ان میں پاتے ہیں وہ بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے انسانوں کی ساری نسلیں دیکھتی ہیں, اسی طرح سنتی ہیں جیسے سب سنتے ہیں, اسی طرح سوچتے ہیں جیسے سب سوچتے ہیں. انہی چیزوں کی ضرورت وہ بھی محسوس کرتے ہیں جن کی ضرورت سب محسوس کرتے ہیں. الغرض اندر ہو یا باہر, پانے والوں نے جب سب کچھ ان میں بھی پایا جو کچھ دوسروں میں پایا جاتا ہے یا پایا جا سکتا ہے, تو پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ وحی و نبوت سے ان کی لاپرواہیوں اور ان کی اجنبیت و توحش کو جبلت کے کسی نقص یا کوتاہی کا نتیجہ قرار دیا جائے. بلکہ یقیناً اس میں ان کے ارادی طغیان اور سرکشی کے ان احساسات کو دخل ہے جنہیں بے باکانہ مشاغل کے انہماک نے ان میں پیدا کر دیا ہے۔ کسی مجازاتی و مکافاتی ہمجا ہر وقت نگران قوت کے حضور کا خیال ان کی منمانی خواہشوں اور انان گسیختہ امنگوں اور ارمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ گریز کی واحد منطق یہی ہو سکتی تھی کہ جس ذریعے سے اس قوت کی نگرانیوں حضور کا دباؤ انسانی فطرت محسوس کرتی ہے، اسی سے انجان بن جانے کی ذہنیت کی پرورش میں اتنا مبالغہ کیا جائے کہ کوئی اس کا مطلب سمجھانا بھی چاہے تو سمجھنے سے اپنے آپ کو معذور بنایا جائے۔ الغرض سارے انسانی اقتضاؤں کے اشتراک کے ساتھ ساتھ اچانک انسانی فطرت ہی کے اسی ایک خاص اقتضا کے ساتھ ان کا برتاؤ کسی اضطرار اور بے چارگی کا نہیں بلکہ ان کے اختیار و ارادے کی غمازی کر رہا ہے۔ جان سکتے ہیں لیکن نہ جاننے کا فیصلہ ہی کر کے جو بیٹھ گئے ہوں ان کے جاننے کی صورت ہی کیا باقی رہتی ہے۔ یہاں پر حاشیہ ہے، اس موقع پر جاحظ کی مشہور ادبی کتاب النجل والنجلا کے ایک لطیفے کا خیال آ رہا ہے۔ بغداد کے ایک تاجر کے پاس قزوین کا کوئی تاجر ہر سال مہمان بن کر مہینوں قیام کرتا تھا، میزبانی میں خاطر و مدارت کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا تھا۔ قزوینی مہمان ہمیشہ بغدادی میزبان سے آرزو کرتا کہ آپ کبھی قزوین نہیں آتے، میرے دل کی حسرت دل ہی میں رہ جائے گی۔ برسوں کے بعد ایک دفعہ بغدادی میزبان قزوین کسی ضرورت سے پہنچا، اپنے قزوینی دوست کا خیال آیا، دکان پر پہنچا، خیال تھا کہ دیکھنے کے ساتھ قزوینی دوست اچھل پڑے گا، سامنے اپنی دکان پر دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے۔ بغدادی نے سلام کیا لیکن ادھر سے جواب بھی نہ ملا۔ خیال ہوا کہ سفر کے لباس ہونے کی وجہ سے قزوینی دوست نے پہچانا نہیں، ابا اتار دی اور سلام کیا مگر وہی بے رخی اب بھی باقی تھی۔ امامہ اتار دیا مگر ادھر پھر بھی کسی قسم کی جنبش نہ ہوئی، صرف کرتے اور پاجامے میں جیسے گھر میں رہتا تھا بے تکلف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تب قزوینی دوست نے کہا، اگر چرمت بدر آئی من تیرا نمی شنا سنم، یعنی اپنی کھال اتار کر بھی میرے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ گے تب بھی میں تمہیں نہیں پہچانوں گا۔ جب نہ پہچاننے کا فیصلہ ہی قزوینی کر چکا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پہچاننے کے لیے گنجائش ہی کیا باقی رہ گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کے قومی مزاج کے اسی طاغوتی فیصلے نے ان کو وحی و نبوت سے محرومی کی سزا کا سزاوار ٹھہرایا۔ جب وہ طے ہی کیے ہوئے تھے کہ ہم نہیں سنیں گے تو سنانے والوں کو ان میں بھیجنے کا حاصل ہی کیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ گو ترکنا کہ قرآنی لفظ کو چندہ اہمیت نہیں دی گئی، چندہ کیا معنی، سوال ہی نہیں اٹھایا گیا کہ اس خاص لفظ کو قرآن نے اس موقع پر کیوں استعمال کیا ہے۔ اسی لیے اس اجمال کی تفصیل میں مجھے ذرا زیادہ دراز نفسیوں سے کام لینا پڑا، ورنہ پہلے سے کتابوں میں اس کے متعلق اگر کچھ مواد موجود رہتا تو چند الفاظ ہی ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کافی ہو سکتے تھے۔ قرآن سے یاجوج و ماجوج والوں کی زندگی کے دوسرے دور کی جن خصوصیات کا پتہ چلتا ہے وہ تو یہی تھے۔ اب آئیے انہی لوگوں کی زندگی کے تیسرے دور پر۔ دوسرے دور میں بتایا گیا تھا کہ باہم ایک دوسرے میں موجزن رہے، گویا غیر قوموں سے اس دور میں ان کا رشتہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن سورہ کہف میں تو نہیں بلکہ سورۃ الانبیاء کی اس مشہور آیت یعنی حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، تائیں کہ کھول دیے گئے یأجوج ومأجوج اور وہ ہر حدب سے تیزی کے ساتھ چل نکلے، سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر قوموں سے منقطع اور بے تعلق ہو جانے کے بعد پھر ان کو ایک موقع غیر قوموں کی طرف رخ کرنے کا دیا جائے گا، اور اسی کو میں یأجوج ومأجوج والوں کی قومی زندگی کا تیسرا دور قرآن کی روح سے خیال کرتا ہوں۔ چونکہ اس دور کا ذکر سورہ کہف میں نہیں بلکہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اس لیے اس تفسیرات کا ذکر آئندہ کروں گا۔ پہلے چوتھے دور کے متعلق جس کا تذکرہ سورہ کہف میں کیا گیا ہے اسے پڑھ لیجئے۔ یہ چوتھا دور ان کا میرے خیال میں ہے جسے سورہ کہف کی اس آیت میں پاتے ہیں، یعنی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, سورہ کہف. اور پھونک دیا جائے سور, پھر ان کو یاجوج و ماجوج کو اچھی طرح سمیٹ کر سمیٹ لیں گے. مطلب وہی ہوا کہ نفخ سور کے بعد جیسے ساری انسانی نسلیں, ان کے اگلے پچھلے, بڑے چھوٹے, مرد و عورت سبھی دوبارہ جمع کیے جائیں گے, اسی طرح یاجوج و ماجوج بھی اس چوتھے دور میں